अब थोड़ा सा हमें पीछे देखना होगा कि क्या पीछे चल रहा था टॉपिक, और उसी के मुताबिक ये आगे आयात कंटिन्यू हो रही है। और एक वाक्या भी मैंने आपको बताया था जिसमें एक मुनाफिक और एक यहूदी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेकर जब मुनाफिक को उस पर तसल्ली नहीं हुई तो हजरत उमर के पास जाके उनसे फैसला कराया। फैसला कराने के लिए गए, हजरत उमर को जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर चुके हैं इस बारे में, तो उन्होंने मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। तो ये इस चीज को जहन में रखते हुए अगली आयात को भी हमने देखना है। पिछली आयत में हमने देखा था अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मोमिन होना चाहते हो, मोमिन तुम हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपने हर फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम ना बनाओ कि वो फैसला करें। और फिर सिर्फ हकम नहीं बनाना, बाज दफा किसी से फैसला करा के भी इंसान के दिल में एक ग्रज रहता है कि इसने मेरे से ज्यादती किया है, या उस वक्त वो चुप रहता है, ठीक है अच्छा फैसला मान भी लिया, कर भी लिया उसके मुताबिक, लेकिन दिल में एक तंगी सी रहती है कि आए हाय क्यों, क्या मुसीबत है मुझे ये करना पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया और तंगी भी ना रहे कोई दिल में, कोई एतराज ना रहे, कोई एहतजाज ना हो, कोई डिससेटिस्फैक्शन ना हो, और पूरी तरह सबमिट कर दो, तब होगे तुम मोमिन। असल में ये जो सारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त ये मुनाफिकीन से मुतल्लिक है, और मुनाफिकीन के लिए दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, जो उनको करनी इंतहाई मुश्किल लगती थी। नंबर वन क्या चीज थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। इसीलिए आप देखेंगे ये पिछली आयात से लेके आज भी हम पढ़ेंगे बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ऊपर बात आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है। दूसरी चीज क्या उनके लिए मुश्किल थी? वो थी क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के इस रास्ते में लड़ना, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में लड़ना समझने ऐसे है कि अपनी जान रिस्क में डाल देना। अगर कोई बच के आ जाता है तो बोनस मिल गई उसको, उसकी जान नई जिंदगी मिल गई, वरना अक्सर लोग मारे जाते, जख्मी हो जाते, तो ऐसे हैंडीकैप्ड हो सकते थे। तो कौन अपनी जान का सौदा इस तरह से करे कि पता नहीं वापस भी आते हैं कि नहीं आते, कौन ऐसे जाके अपनी जान को रिस्क में डाले, ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब वो इस्लाम लेकर आए थे तो उनको नहीं पता था कि अच्छा इतना कुछ भी करना पड़ेगा इसमें, ठंडा ठंडा तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन जहां पे मुश्किलात हों, जहां पे खास तौर पे जान जाने का खतरा हो, वो फिर चीज किसी को कैसे हजम होगी इजीली। तो ये उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल काम था। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर बेशक हम लिखते उन पर, क्या चीज लिखते? यानी फर्ज कर देते, अगर हम इनके ऊपर फर्ज कर देते, यानी किन के ऊपर? मुनाफिकीन पे। लेकिन याद रखिएगा कुरान करीम में कहीं भी ये नहीं कहा गया या अय्युहल मुनाफिकून, ऐसे कभी नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर तो मुस्लिम ही किया हुआ था ना। हाँ या अय्युल्लज़ीना आमनु आता है, लेकिन या अय्युल्लज़ीना नाफकू नहीं आता, है वो लोगों जिन्होंने मुनाफ़कत की, ऐसे नहीं आएगा कहीं पे भी। तो मगर बात यहाँ पे किस पे हो रही है कि अगर हम कहते इनको जिनको के कि किताल करना, अल्लाह के रास्ते में लड़ना मुश्किल हो रहा है, या जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना, क्योंकि पीछे हुक्म की ही बात हो रही है, पीछे फैसले की बात हो रही है, तो इस बात को समझें, उसी कंटिन्यूएशन देखें, उनके लिए फैसला मानना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम इनके ऊपर लिख देते, यानी फर्ज कर देते इन पर, अने कतलू अनफुसकुम, कि कत्ल करो अपने नफ्सों को। अपने नफ्सों को मतलब क्या है? यानी अपने लोगों को, अपने आप को कत्ल करना नहीं, खुदकुशी करने को नहीं कहा जा रहा, कि अगर हम इनको फर्ज कर देते कि अपने लोगों को कत्ल करो, जिस तरह याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था बनी इसराइल का किस्सा, कि जब उन्होंने बछड़े की पूजा की थी तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था उनको? यही हुक्म दिया था कि अपने अपनों को अपने ही कत्ल करें, ये उनकी सजा थी। तो अगर इनको ये कह दिया जाता कि तुम अपनों में से जो तुम्हारे अपने कबीले के मुनाफिकीन हैं उनको खुद कत्ल करो, ابخرجوا من دیارکم، یا یہ ہم ان کو فرض کر دیتے کہ اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ یہ بات کیوں کہی گئی، اس بات کا کیا ریلیشن ہے پچھلی آیت سے؟ بات تو ابھی چل رہی تھی کہ ان کے فیصلے کو نہ مانتے رہے وہ، اور انہوں نے اتنا اعتراض کیا اور منافق کے گھر والے روتے دھوتے آ گئے کہ ہائے ہمارا بندہ مار دیا انہوں نے، حضرت عمر نے، اور ہمیں تو اب اس کا بدلہ چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ ہم فرض کر دیتے ان پر، یہی تدبر ہے۔ اس تدبر میں کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر۔ آپ غور و فکر کیا کریں، کیوں یہ آیت آئی اس کے بعد، کیوں یہ، اس کی کیا ریلیشن شپ ہے پچھلی بات سے؟ بات یہ ہے ان کے لیے ایک فیصلہ ماننا مشکل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا ان کے لیے ایک فیصلہ ماننا مشکل ہو رہا ہے، اور اگر ہم ان کو یہ کہہ دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ بجائے روتے دھوتے آ گئے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو مار دیا ہمارے آدمی کو، ان کو اگر کہہ دیا جاتا ہے تم اپنے منافق کو خود مارو، ان کو تو خود ہی مار دینا چاہیے تھا اس کو، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو گئے اور تم نے کہا کہ میں نے نہیں ماننا؟ اگر اللہ تعالی قتل کرنے کا حکم دے دیتے کہ فرض ہے تمہارے اوپر کہ جو جو جس قبیلے میں جو منافق ہے اس کو مارے، یا نکلو تم اپنے گھروں سے، اگر بالفرض، اول تو یہ حکم نہیں ہوا لیکن کہا جا رہا ہے اگر بالفرض یہ حکم دے دیا جاتا تو کیا کرتے تم؟ پھر تو تم میں سے بہت ہی تھوڑے تھے جو مانتے، کیونکہ تم سے تو ابھی رسول کے حکم کے آگے سبمٹ نہیں کیا جا رہا، تو اپنا گھر چھوڑنا اور جان قربان کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے، وہ تم نے کیا کرنی تھی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا، یہ تو ٹھنڈا ہی کام ہے نا، یہ تو ایزی کام ہے اطاعت رسول، جو اتنا سا کام نہیں کر سکتا وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دین کے راستے میں، یہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں تو بڑی خوشنما ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے لیے یہ آیت بہت بڑا سبق ہے، ہم بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، باتیں ہماری سن لے تو اتنی بڑی ہیں کہ اسلام کے راستے میں گویا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا، لیکن اگر ہم سے اطاعت رسول ہی نہیں ہو رہی، وہ ہی ہمیں مشکل لگتی ہے اور ہمیں شاخ گزرتی ہے، ہمارا نفس مانتا نہیں ہے، اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے کرتے ہوئے ان کاموں کو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جن کا چھوڑنے کو حکم دیا ان کو چھوڑتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے، اور دل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہائے کیوں یہ ہمیں کہہ دیا، خوشی سے نہیں کرتے کہ خوش ہو جائیں کہ اچھا یہ میرے نبی کا حکم ہے، میں فوراً کروں اطاعت، فوراً سر نہیں جھکا دیتے۔ سوچو اگر یہ چیزیں تمہیں اتنی مشکل لگ رہی ہیں، تو اگر یہ اللہ تعالی حکم دے دیتے تو کیا کرتے تم؟ پھر تم نے کہاں ماننا تھا؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کر سکتے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نہیں سبمٹ کر سکتے، وہ اتنے بڑے کاموں میں کہاں سبمٹ کرنا تھا انہوں نے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلنے لگتا ہے نا، تو پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں، تبھی آپ بڑے کام کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کو اگر مثلا ڈمبل اٹھوا دیے جائیں کتنے من کے، تو وہ آپ کیا اٹھائیں گے جب آپ چھوٹے بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ لیکن شیطان ان چھوٹے کاموں کو ہی ہمارے پر اتنا بھاری کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو چھوٹے سے کام ہے، چلو کوئی بات نہیں، جب بڑا کام ہوگا نا ہم وہ کریں گے، جس میں ظاہر ہے کرنے تو کبھی بھی نہیں ہے، جس میں کوئی جان دینے کی بات ہو، کوئی ایسی بڑی، اگر ایسا ہوا تو پھر میں کروں گی۔ حالانکہ جب وہ وقت بھی آتا تو انسان کبھی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو ساری زندگی سبمیشن کی عادت ہی نہیں۔ تو ہمارا امتحان اس میں ہے، جو ہمارے سامنے چیز آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے سے کوئی اجر نہیں مل جانا، جو جس وقت میں آپ ہیں اور جو چیزیں آپ کے اوپر اس وقت امپلیمنٹ ہوتی ہیں، پہلے وہ تو کریں، جو وہ نہیں کام کر سکتے وہ آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کرتے جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو ساتھ اس کے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کس چیز کی نصیحت کی گئی، اطاعت رسول کی، اگر یہ وہ کر لیتے نا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اگر یہ سن کے بغیر سوچے سمجھے کر گزرتے کہ نہیں نبی کا حکم آ گیا ہم بس اس کے مطابق کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور کیا ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں، ان کو ثابت قدمی کے لیے، ان کے قدم جمانے کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، اس لیے کہ جو انسان دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ بڑے کام کر سکتا ہے، جو جب آپ نے تثبیت چاہیے ہو آپ کو کسی جگہ، ثابت قدمی آپ کو چاہیے، تو آپ پہلے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈگ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، پہلے یہ کرے گا، جو 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 کام کم مشکل ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ مشکل کام بھی پھر کر پاتا ہے، اور جو ایزی کاموں پہ ہی ہمت ہار دے وہ بڑے مشکل کام کیسے کرے گا، تو یہ چھوٹے قدم ہیں، یہ چھوٹے قدم کوئی لے گا تو تثبیت ملے گی، پھر ثابت ہو، پھر جم جائیں گے اس کے قدم، دین میں جماؤ آ جائے گا، تو اگر یہ ایسا کرتے نا تو ان کے لیے دین میں جماؤ آ جاتا، یہ کیسے، ایمان کے راستے میں ان کو اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ روتے دھوتے آ گئے کہ وہ اس کو کیوں مار دیا، ان کو یہ نہیں خیال ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کیسے کیا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور البتہ تب اگر یہ کام کر لیتے اطاعت رسول تو ان کو ہم اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیتے، اسے کیا پتہ چلتا ہے، انسان کو تب اجر عظیم ملتا ہے جب وہ پہلے اطاعت رسول کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو اجر عظیم ملتا ہے، اور پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑے کاموں کا ایسوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا، فرض ہی نہیں کیے، اگر فرض کر دیتا تو کیا بنتا ہمارا، دیکھیں نا آپ اس سے سوچیں، اللہ تعالیٰ نے پوری رات کی عبادت فرض نہیں کی، اب اگر ہم کہیں کہ اگر فرض کر دیتا تو ہم تو کر لیتے، لیکن جن کے اوپر پانچ نمازیں پڑھنا ہی مشکل ہوں وہ یہ کہاں پڑھ پاتے، اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہاں کر پاتے اتنی عبادت، تو دعوے کرنا آسان ہے لیکن جو آپ کے اوپر اس وقت حکم لاگو ہو رہا ہے اگر آپ اس میں نہیں چل پا رہے کبھی بھی وہ دعوے پورے نہ کر پاتے، جو بڑی بڑی چیزوں کے کرتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب انسان چلتا چلا جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دیکھیں کتنے سارے وعدے ہیں ان کے لیے، اگر یہ کام کر لیتے ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کو ثابت قدمی ملتی، ان کو اجر عظیم ملتا، ہم ان کو ہدایت دے دیتے صراط مستقیم کی، جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، اس کی ہدایت دے دے، تو ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دیتے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جس کو چاہیے اس کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور آپ کے فیصلوں پہ راضی ہونا پڑے گا، اپنی خواہشات اپنی مصلحتیں ایک طرف رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے ان کو پرائیورٹی دینی پڑے گی، تب صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے، یہ صرف دعاؤں سے نہیں ملتا، جب تک کہ ہم اس کی پریکٹیکلی کوشش نہ کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دینا جو انعام یافتہ تھے, جن پہ تو نے انعام کیا, تو اب ہم سوچتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں, کون ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ بل گیٹس, بڑا انعام کیا ہوا اس کے اوپر, دیکھو کتنا امیر ہے وہ. اور کیا برونوئے کا شاہ یا کوئی اور بہت مالدار آدمی, وہ انعام یافتہ نہیں. انعام یافتہ کون ہے وہ یہاں پہ بتا دیے گئے, کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کو مارک کر لیں, یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں, ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اب ان میں کتنے تھے جو امیر تھے, کتنے تھے جو ورلڈز ریچسٹ پرسن تھے, کتنے تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے انجینئر اور سائنسدان اور پتہ نہیں کیا تھے. یہ کچھ کوالٹیز ہیں جنہوں نے ان کو انعام یافتہ بنا دیا, اللہ کا انعام ہوا ان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی, اللہ اور اس کے رسول کی. اب اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے, سمپل ہے نا, قرآن و حدیث. اطاعت اللہ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا اللہ کی اطاعت کدھر سے کرنی ہے؟ قرآن اور رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے بیسیکلی, تو رسول کی اطاعت حدیث ہے, دونوں چیزیں لازم. اچھا, اس کا انعام کیا ملے گا اگر کوئی ایسا کرے گا؟ پہلے بھی بتا دیا گیا کہ یہ اجر عظیم ملے گا, خیر ہے, یہ بہتر ہے, ثابت قدمی ملے گی, صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی. اور کیا ملے گا؟ ہم کیوں کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت؟ اتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, بہت بڑی بشارت. کیا ہے وہ بشارت؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا, نبیوں میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے اور صالحین میں سے, ان کی کمپنی میں ہوں گے وہ. سوچیں, اس لیے کہ یہ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے. دیکھیں, کوئی نبی تو نہیں بن سکتا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں نبی بن سکتا, ٹھیک ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ونز ہوتے. صدیق کوئی بن سکتا ہے؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے, خود بھی سچا ہے اور سچ کے لیے کھڑا ہونے والا, کھرا انسان, حق کی گواہی دینے والا, جیسے ابوبکر صدیق تھے, انہیں ہمیشہ سچ کی گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی ہیل و حجت ضرور کیا, تھوڑا بہت پسو پیش کیا, سوائے صدیق کے. ابو بکر صدیق کیسے ہیں؟ فوراً مان گئے. اور شہداء, یہ نا بہت بہت وی وی آئی پیز ہیں, ٹھیک ہے؟ اب یہ وی وی آئی پیز کے نام ہیں. اب شہداء کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینے والا, وہ شہید ہے. وہ اور صالحین, صالح ایک تو ویسے نیک لوگوں کو بھی صالح کہتے ہیں, جیسے الحقنی بالصالحین ہو گیا, تو نیک لوگ, عام نیک لوگ. ایک ہے یہ درجہ صالحین کا, یہ چار درجے. اگر نبی کوئی مانگ رہا ہے یہ دعا کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے سے نیچے درجے پہ آنا چاہتا ہے. سب سے اوپر کا درجہ نبوت کا ہے, اس سے نیچے صدیقیت کا ہے, اس سے نیچے شہداء کا ہے, اس سے نیچے صالحین کا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ چار درجے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ نبی جب مانگ رہا ہے کہ مجھے صالحین میں سے کر دے تو میں نیچے آ جاؤں, نہیں نہیں نہیں. وہ صالحین ایک نام بھی ہے, صالحین, صالح لوگ, یہ ایک درجہ ہے درجوں میں. اور ایک ویسے نیک لوگ, جو بھی نیک لوگ ہیں, جو بھی صالح لوگ ہیں, ایک کامن ورڈ بھی ہے, ٹھیک ہے؟ ان میں سبھی نیک آ جاتے ہیں, تو وہ نیکوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں. اس کنفیوژن کو بھی دور ہو جانا چاہیے. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے, ان جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں, ہمیں اتنا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہم دوسری طرف چل پڑے، ہمیں اسے کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ وی وی آئی پیز جو ہے نا، جن تک وہ انسان نہیں پہنچ سکا، یہ انسان جو تھا وہ کوشش کرتا رہا، نہ وہ صدیق ہے، نبی تو میں نے بتا دی نا، وہ تو بن ہی نہیں سکتے کوئی بھی، نہ وہ صدیق ہے، نہ وہ شہید ہے، نہ وہ صالحین میں سے، یہ جو تین اور کیٹیگریز ہیں ان میں سے نہیں ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، سٹرائیو کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، ٹھیک ہے، اب وہ ساری زندگی اس کوشش میں لگا ہوا، اب کوشش کرتے کرتے ایک دن اللہ کے پاس چلا گیا، موت آ گئی، اب کیا ہے، ساری زندگی کس چیز کی کہتے ہیں، انسان اطاعت کرتا ہے لیکن کبھی گر بھی جائے گا، کبھی اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، تو اللہ تعالی اس کی اس کوشش کی وجہ سے اس کو وی وی آئی پی اس کے ساتھ کر دیں گے، سمجھا گئی بات، یہ ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر انعام، یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ان میں سے نہیں تھے، لیکن ان وی آئی پیز کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہنچا دیا، اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ یہ ان سے ان کے راستے پر، رسول کے راستے پر ان کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، یہ دوستی کتنی اچھی ہے، رفیق میں نے بتایا نا، جو نرم ہوتا ہے، جو اپنے دوست کے لیے ایسا ہو کہ دوست اس کے پاس آئے تو اس کو اس کے پاس کمفرٹ ملے، ایسا دوست جس کے پاس آ کے وہ ریلیکس ہو جائے، یعنی یہ تمہارے رفیق ہوں گے، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے رفیق یہ بنے، جس کو ایسے ساتھی مل جائیں پھر اس کو اور کیا چاہیے، دنیا میں انسان دوستیاں کرتا ہے کن کے ساتھ، جو بڑے لوگ ہوں، جن کو بڑے سمجھتا ہے، کوئی سیلیبریٹیز سے، کوئی وہ، اور بعض لوگ تو وی آئی پیز کے ساتھ ساتھ چلنے میں ہی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور کہاں یہ وی آئی پیز، نبی صدیقین، شہداء، صالحین، کوئی ان کے ساتھ درجے پالے، مرتبے پالے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ آتا ہے، ابن جریر میں ہے یہ، کہ ایک انصاری جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے سخت غمگین ہیں، بہت غم میں، تو پوچھا کہ کیوں آپ غمگین ہیں، تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ، یا تو صبح شام ہم آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دو گھڑی صحبت بھی مل جاتی ہے آپ کی، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اس پہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کے ان انصاری کو یہ خوشخبری سنا دی، یعنی آپ اس چیز کی نہ فکر کرو، اب انسان سوچتا ہے کہاں وہ اور کہاں ہم، دیکھیں زمانوں کا بھی کتنا ڈفرنس ہے، اور پھر ویسے بھی ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کے مرتبے کہاں اور ہم کدھر ادھر پہنچ سکتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ دے دی گئی، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور اس کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ ہر انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو ظاہر ہے جس کو ان لوگوں سے محبت ہے، اور کس کو نہیں ہوگی، ان لوگوں کے محبت جس کے دل میں ہے، ظاہر ہے ان کی اطاعت بھی کرنا چاہے گا، ان کے راستے پہ بھی چلنا چاہے گا، محبت یہی ہوتی نا، جس کی بہت زیادہ محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کیا کرتے، اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے، جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہ ضرور اس راستے کو کاپی کرے گا، صدیق کی محبت ہوگی ضرور سچائی کے راستے پر چلنا چاہے گا، شہداء صالحین کی محبت ہوگی تو ان کے راستے پہ جائے گا، محبت وہ نہیں جو خالی کھلی ہم جو منہ سے بولتے ہیں ہاں ہمیں بڑی محبت ہے، کیا محبت ہے جو ان کی باتیں سننی بوریت ہونے لگتی ہے، اے بڑا لمبا ہو گیا یہ بس کریں، اب جن سے محبت ہوتی ہے ان کے تو بات کرتے کرتے انسان تھکتا بھی نہیں. جن سے محبت ہوتی ہے ان کی تو ہر ادا پسند ہوتی ہے. تو یہ وہ نہیں محبتیں جو ہم وہ بولتے ہیں, ہمیں اپنی محبتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی کہ جیسے ترمذی میں ہے کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح ایک مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1000 آیتیں پڑھی وہ بھی قیامت کے دن نبیوں صدیقوں صالحین کے ساتھ لکھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے, پانی وغیرہ لایا کرتے تھے, تو ایک دفعہ وضو کے لیے انہوں نے پانی دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ؟ انہوں نے فرمایا نہیں بس میں یہی مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے, یعنی یہ نہیں کہ صرف میں دعا مانگ دوں تو بس, یہ سجدوں کی کثرت کرو, یعنی بہت زیادہ نوافل ادا کرو تو تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا. تو یعنی کچھ کام کرنے پڑیں گے. اسی طرح مسند احمد میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مرتے دم تک اس پر قائم رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر کے بتایا, لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. اور پھر اللہ کے لا شریک ہونے کی بھی گواہی اور رسول کی بھی جو گواہی دیتا ہے, پھر اس کا مطلب وہ اطاعت بھی کرے گا. اس نے سب سے بڑا مان لیا اللہ کو, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑے کی اطاعت نہ کرے؟ جس نے اللہ کو اکبر مان لیا اپنی زندگی میں تو پھر وہ لوگوں کو اکبر تو نہیں بنائے گا نا. بعض دفعہ ہم ایسی احادیث پڑھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے کیا چیز, ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. کہتے بس ٹھیک ہے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو گئے. آج تو شرک اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ لوگ مسلمان بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا بت تو آج مٹیریل ہے, مال ہے. اللہ محفوظ رکھے. ذالک الفضل من اللہ, یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیور ہے, یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو وہ اتنی ایلیٹ کلاس کے برابر تو نہیں تھے, لیکن اللہ نے فضل کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اضافی یعنی اپنی طرف سے دے دیتا ہے نا, تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ایک فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ کافی ہے علم والا, اس کو پتا ہے کون کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے, کس کی کیا نیت ہے, کس کے کیا جذبے ہیں, کون اطاعت میں کتنا کوشش کر رہا ہے, کتنا دوڑ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, خذو, پکڑ لو, لے لو, حذرکم, اپنا اسلحہ, اپنا بچاؤ, فانفروا ثبات او انفروا جمیعا, پھر نکلو چاہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یا نکلو سارے کے سارے ایک ساتھ. اب یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. میں نے ابھی جیسے آپ کو قتال کے بارے میں بتایا کہ منافقین کے لیے قتال کرنا بے انتہا جان جوکھوں کا کام تھا, کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں. اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں. سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی تھی, چونکہ یہ سورۃ النساء, سوری احد کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ نساء. تو احد میں آپ مسلمانوں کی جو شکست دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ کیا ان کا حال ہوا ہوگا اور کیا ان کا امیج رہا ہوگا جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان پہ؟ ظاہر ہے ارد گرد کے قبائل بہت دلیر ہو گئے, بہت ان کو شے مل گئی, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ان کا جو روب اور دبدبہ بدر میں تھا وہ نہیں رہا احد میں. تو اب کیا ہے, مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہر وقت تیار رہو, کیونکہ ہر ٹائم افواہیں اڑی ہوتی تھیں, فلانا قبیلہ حملہ کرنے لگا ہے, فلان قبیلہ یہ کرنے لگا ہے, اور ہر وقت ایک خوف کی سی کیفیت رہتی تھی. اور یہ افواہیں اڑانے میں آگے آگے کون تھے؟ منافقین. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف زدہ رہنے کے، تم کیا کرو؟ تم اپنا بچاؤ رکھو، تم اپنی حفاظت کا انتظام رکھو. یہ ہو گیا ایک ڈیفینس کا طریقہ. اور کیا کرو؟ تم پھر نکلو دستوں میں، چھوٹے یا پھر بڑی جماعت میں، یعنی اکیلے اکیلے نہ جاؤ بالکل. کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ ایسے واقعات ہوئے جس میں دوسرے قبائل نے اکیلا دیکھ کر اور مسلمانوں کو شہید کر دیا. یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نہیں، تم اکیلے مت جاؤ، تم دستوں کی صورت میں جاؤ، نکلو، حملہ بھی کرو تو ایک چھوٹے دستوں کی صورت میں، جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے گوریلا وارفیئر، چھوٹا سا دستہ گیا اپنی کاروائی کر کے آیا. تو جیسے حالات ہوں، جیسے ضرورت ہو، اس کے مطابق. یہ وار ٹیکٹکس ہیں، تو یہ بتایا گیا ان کو. اور اس کے اندر پھر آگے بھی جنگی کی بات آ رہی ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، البتہ کوئی ہیں جو، دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا گیا، البتہ ضرور سستی دکھائیں گے، یعنی فار شیور ایسے لوگ تمہارے اندر ہیں جو لڑنے جانے سے سستی دکھائیں گے، پیچھے رہیں گے، نہیں جانا چاہیں گے. کس کی طرف اشارہ ہو؟ منافقین کی طرف. کیونکہ مومن تو اللہ کے راستے سے سستی نہیں دکھاتا، وہ تو سب سے آگے ہوتا ہے. یہ منافقین کی ایک خصلت تھی کہ وہ جہاں پہ مشکل ہے، جہاں اللہ کا راستہ میں کوئی خطرہ ہے، جہاں پہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے، پیچھے رہیں گے، سستی دکھائیں گے. تو اس کے اوپر کہا گیا تم میں ضرور ایسے کچھ لوگ ہیں جو سستی کریں گے. اور یہ سستی کیوں کرتے تھے؟ اگین وہی بات ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، جان جانے کی اس سے کہ ڈر سے کہ ہماری جان نہ چلی جائے، تو کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے تھے پیچھے رہنے کے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ جب ایک بندہ سستی دکھانے لگے کسی نیکی کے کام میں مثلاً، تو باقی لوگوں کا کیا ہوتا؟ ان کے بھی حوصلے، ہمت پست ہو جاتی ہے، مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ احد میں وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا، تو کیا ہوا؟ دوسرے لوگوں کا کیا ہوا؟ ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہو رہا تھا، بعض اور قبائل بھی ہل گئے، ان کے لوگ بھی ایسے تھے، ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے، اب ہم کیسے لڑیں گے. تو کچھ لوگ ہیں جو سستی کریں گے، ان کی وجہ سے باقی لوگ ہمت نہیں ہارے. ضرور ایسے لوگ ہوں گے، اور ہر ایک جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض دوسرے لوگ بھی ہمت ہار دیتے. نیکی کے کاموں میں یاد رکھیں، اس قسم کے رویے جو ہیں، نیکی کا کام آئے تو انسان غائب ہو جائے، یا بس جی چرائے، یا سوچے کہ ہائے کسی طرح میں بچ جاؤں، خاص طور پہ جہاں پہ سب کی اجتماعی ایک کام ہو، وہاں پہ اس قسم کا بیہیویئر منافقانہ طریقہ ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں ذرا دیکھیں کن کاموں میں ہم جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور کن کاموں میں ہم سستیاں دکھاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نیکی کے اجتماعی کام ہو ان میں ہم سستی دکھائیں، اس میں ہم یہ سوچیں میرا نام نہ کہیں لے لیا جائے، مجھے نہ کوئی کام دے دیا جائے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قد انعم الله علي، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، تم کو کس کو؟ یعنی مسلمانوں کو. کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنگ میں مثلاً شکست ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، جان چلی گئی، شہید ہو گیا کوئی، تو کہتے ہیں انعم الله علي، مجھ پہ تو اللہ نے بڑا انعام کیا، شکر ہے میں بچ گیا. اذ لم اكن معهم شهيدا، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں حاضر ہوا تھا، شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا نہیں گیا، میں تو بچت، میری تو بچت ہو گئی. حالانکہ ان کو کیا پتا کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تو کتنے گناہ بخشے جاتے ہیں، کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر جان بھی چلی جائے تو وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، تم دنیا میں بیٹھے رہ گئے۔ ان کے لیے دیکھو یہ انعام ہے کہ ہم بچ گئے، حالانکہ انعام تو ان کے لیے ہے جنہوں نے مصیبت اٹھائی اور اجر کما لیے۔ کتنے ان کے سٹینڈرڈز ہی ڈفرینٹ ہے نا۔ دیکھیں ایک ہی چیز ہوتی ہے، دیکھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہی چیز ایک خیر ان کو نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو وہی چیز مصیبت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے، چیز میں نہیں ہے کوئی فرق، سوچ میں فرق ہے۔ ان کو وہ چیز مصیبت لگ رہی ہے، یعنی نقصان ہو گیا، مارے گئے، شکست ہو گئی، حالانکہ وہی چیز کچھ لوگوں کو اپنے لیے ایک بلیسنگ نظر آتی ہے۔ ان کو گھر بیٹھنا بلیسنگ نظر آیا، ان کو یہ بلیسنگ نظر آیا کہ یہ ہمارے اوپر انعام ہے، اور یہ بھی اس میں کہہ رہے ہیں اللہ کا انعام ہے۔ اسی طرح جیسے کہ دیکھیں منافقین بھی اللہ کا انعام لیتے تھے، جیسے آج بھی کوئی بہت فاسق فاجر بھی ہوگا تو وہ بھی کیا کہتا ہے، ہاں جی ماشاء اللہ بس اللہ کا فضل ہے جی، تو اسی طرح یہ بھی بولتے تھے۔ اور دوسری طرف وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ابھی آگے کو بریکٹ کر دیں، مبدا تک، کانا سے مبدا تک، میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یا لیتنی کنت معہم، کاش کے، ہائے افسوس کے مجھ پہ میں ہوتا ان کے ساتھ۔ یا لیتنی کاش کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کلمہ حسرت ہے نا، حسرت سے انسان کہتا نا ہائے کاش میں بھی ایسے کر لیتی، ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے افسوس ہے مجھ پہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بڑی کامیابی مل جاتی، میں وہ کامیابی پا لیتا۔ اب کیا ہے، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، وہ خوشی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے، اور ایسے کہتا ہے کہ اللہ تکم بینکم وبینہم مودہ۔ یہ بیچ میں جو ایک جملہ آیا نا، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، میم عین تا را دوادھا، یعنی یہ جب بات کرتے کرتے انسان ایک کہتا ہے نا کہ جیسے کہ یہ چیز، پھر اس کے بعد پھر آگے آپ بات کنٹینیو کرتے ہیں، تو وہ جو ایک بیچ میں جملہ آپ نے بولا وہ جملہ معترضہ، یعنی ان کی کیفیت ایک بتائی گئی کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، تمہارا ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ اچھا تم آئے ہو، تمہیں فتح مل گئی ہے تو بڑی خوشی اس چیز کے اوپر ہو، نہیں، ان کو دکھ ہو گیا، اور دکھ غم کس بات کا لگ گیا، ہم اس فائدے سے محروم رہ گئے۔ تو منافق کا کیسا کردار آپ کے سامنے آ رہا ہے، کہ اس کو اسلام سے کچھ نہیں کہ اسلام کو کوئی فتح ملے یا مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی، اس کو یہ ہے کہ میری ذات کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، کیا اگر ان کو مصیبت پہنچی ہے تو شکر ہے میں اس سے بچ گیا، میں گیا ہی نہیں تھا، اور چونکہ گھر ہی بیٹھے ہوئے نا، ان کو اگر فتح مل گئی تو پھر اب افسوس کر رہے ہیں، آئے اتنا بڑا پروفٹ ہونا تھا، کتنا مال مل جانا تھا، اور میں اس سے رہ گیا دور، کیونکہ اس کے لیے کامیابی کیا ہے، وہ کہتا ہے فافوز فوز نازیما فوز، آپ نے ابھی تک قرآن پاک میں پڑھا نا، فوز کون سی کامیابی کو کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، جو الٹیمیٹ کامیابی ہو۔ اس کے لیے یہ دنیا کی کامیابی جو مال کا ملنا یہی فوز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فوز کس کو کہا ہے، جنت کا مل جانا۔ ان کے لیے سٹینڈرڈز کتنے مختلف ہیں، ان کا وے آف تھنکنگ کتنا ڈفرینٹ ہے، کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے کامیابی جس سے ہائے ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ مال نہیں ملا نا، یعنی وہ اتنا سیلفش ہوتا ہے، اس کو اگر سارا انٹرسٹ ہے تو اپنے فائدے سے، خود مجھے کیا فائدہ ملا، اس کو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی محبت مال سے ہے۔ کوئی جیسے کہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ کیوں کہا گیا، یعنی بجائے کہ تمہاری خوشی کے اوپر خوش ہوتا کہ مسلمان، دیکھیں جو اسلام سے محبت کرنے والا تو مسلمان کی خوشی کے اوپر خوش ہوگا نا، لیکن ان کا حال الٹ تھا، بجائے خوش ہونے کے وہ ہائے وائے کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی پکا سچا مومن بنا دے، اللہ کی نظر میں ہم ایمان والے ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں ان آیات کی.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما